یہ اطاعت کا بھی پتہ دیتی ہے ہم کو. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر نماز پڑھا کرتے تھے. حيث توجهت, جدھر کدھر مڑ جاتی. فاذا اراد الفريضه, لیکن جب فریضہ نماز ادا کرنی ہوتی, فرض پڑھنا چاہتے, نزل اتر آتے, فاستقبل القبلۃ, قبلے کی طرف منہ کرتے. اس سے کیا حکم پتہ چلتا ہے؟ جو سو رہے ہیں وہ جاگ کے سن لیں, کیونکہ یہ روز مرہ کا مسئلہ ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر نفل پڑھ رہے ہوں تو اہتمام قبلہ اتنا ضروری نہیں, لیکن اگر فرض پڑھ رہے ہوں تو یہ نہیں کہ اگر گاڑی مشرق کو جا رہی ہے اور قبلہ مغرب کو, تو آپ کو کوئی بات نہیں, میرا کیا قصور ہے, نہیں. تھوڑا انتظار کریں یہاں تک کہ مغرب کی طرف اس کا رخ ہو جائے یا قریب تر ہو جائے, یا پھر آپ اپنی گاڑی کی سیٹ پر دوسری طرف کو منہ کر لیں. یعنی اس سے لازم کیا آتا ہے کہ فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. پھر اس کے بعد اگر گاڑی پھر گھوم گئی ہے تو نماز نہ توڑے نماز پڑھ لیں اگر کھڑی نہیں کر سکتے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کھڑے کرنے میں یہ مشکل ہوتی ہے کہ مثلا خدا نہ خاصہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ ایسے وقت میں چلیں کہ ظہر کا وقت تھا, آپ نے چار قدم چل کے گاڑی روک لی, ظہر پڑی, پھر بیٹھ گئے, گھنٹے بعد پھر روک لی, پھر آپ نے نماز کھڑے ہو کے پڑھ لی, ڈیڑھ گھنٹے بعد پھر مغرب ہوگی, پھر گاڑی روک لی, پھر نماز پڑھے جا رہی, اب لوگ وہاں ساری مخلوق آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ راستے میں روک روک کے گاڑی نماز پڑھ رہے ہیں, تو ایسی مشقت نہیں کرنی چاہیے. اس صورت میں کیا ہے کہ آپ گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھ لیں. صرف یہ ہے کہ کوشش کریں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کہ قبلے کی طرف کسی طرح خود مڑ کے یا گاڑی کا رخ مڑ جائے, تو یعنی کہ تھوڑی تاخیر بھی ہو جائے لیکن انتظار کر لینا چاہیے کہ گاڑی, کیونکہ عام طور پر جو اپنے نارمل سفر ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ گاڑی کس طرف کو کہاں جا کے مڑے گی, تو اس کا اہتمام ضروری ہے. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن القمطه قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. قال ابراہیم, ابراہیم کہتے ہیں, ابراہیم نخعی کہتے ہیں, لا ادری, میں نہیں جانتا, زیادہ و نقص, زیادہ کی یا کم کی, فلما سلم, جب آپ نے سلام پھیرا, قیل لہو, تو آپ سے کہا گیا, یا رسول اللہ, احدث فی الصلاۃ شیء, کیا نماز میں کوئی اور چیز آ گئی ہے؟ قال و ما ذاک, آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ قالوا صلیت کذا و کذا, انہوں نے کہا آپ نے ایسے اور ایسے نماز پڑھی, یعنی چار کی بجائے یا تین یا پانچ پڑھی ہیں. فسنا رجلہ, تو آپ نے کیا کیا, اسی وقت اپنا پاؤں موڑ لیا, واستقبل القبلہ, قبلے کی طرف منہ کر لیا, وسجد سجدتین, اور دو سجدے کر لیے. کیا مطلب؟ صحب کے ثم سلم, پھر سلام پھیرا. فلما اقبل علینا بوجہ, پھر آپ نے جب ہماری طرف چہرہ فرمایا, قال انہ, آپ نے فرمایا, لو, اگر حدث فی الصلاۃ شیء, واقع ہو جائے نماز میں کچھ, لو نبأتکم بہ, تو میں تمہیں اس کی ضرور خبر دوں گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کی رکعتوں میں کچھ تبدیلی ہو جائے تو میں تمہیں بتا دوں گا. ولیکن انما انا بشر مثلکم, لیکن میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں, جیسے سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے. یعنی حدیث میں تو آتا ہی, سورۃ الکہف کے آخر میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں, قل انما انا بشر مثلکم, کہ میں تم جیسا ہی انسان ہوں. فرق کیا ہے تمہارے اور میرے میں؟ یوحا الیہ, میری طرف وحی کی جاتی, یعنی نبی بھی ہوں, اس لیے تم سے درجہ بلند ہے. انسا کما تنسونا, میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, اگر میں کبھی بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو. وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, اور جب شک ہو جائے تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں, جو عام طور پہ ہو جاتا ہے, تو کیا کرے؟ فَلْيَتَحَرَّ, اسے تحری کرنی چاہیے. تحری کا کیا مطلب؟ کوشش کرنی چاہیے کس بات کی؟ الصواب, درست بات کی. یعنی شک میں نہ ڈالے, مثلا یہ شک ہو کہ تین پڑھی ہیں کہ چار, تو ان کو تین بنا لینا چاہیے اور چوتھی اور پڑھ لینی چاہیے. لیکن اگر چار اور پانچ میں ہوں تو ثواب کیا ہے؟ چار. پھر یہ کہ پانچ کے بعد سجدہ صاحب کر لے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر دو رکعتوں اور ایک میں شک پڑ گیا, بس فجر پڑھ رہے تھے, پتہ نہیں ایک پڑھی کہ دو, تو آپ یہ نہ کریں کہ ایک پڑھ کے سجدہ صاحب کر لیں, ایک اور پڑھ لیں. ہاں آپ دو ہی پڑھ چکے ہوں لیکن آپ کو یاد نہیں رہا, اس لیے آپ دو اور ایک میں ایک کو اختیار کر کے ایک اور پڑھ کے پھر کیا کر لیں؟ سلام پھیر لیں اور سجدہ صاحب کر لیں. فلیتم علیہ, تو کیا کرے؟ اس کو پورا کر لیں. ثم یسلم, پھر کیا کرے؟ سلام پھیرے. ثم یسجد سجدتین, سلام کے بعد بھی دو سجدے صاحب کے ہو سکتے ہیں, پھر دو سجدے صاحب کے کر لیں, ٹھیک ہے. یہاں ایک طریقہ آیا اور بھی پتہ چلے گا کہ سجدہ صاحب کیسے کیا جاتا ہے. اب یہاں پر بہت سے لوگ غور سے نہیں سن رہے ہوں گے، کچھ دن بعد مجھے سوال آئے گا، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ بتا دیجئے. باب ما جاء فی القبلتی، باب جو قبلے کے حکم کے بارے میں آیا. ومن لم ير الاعادتا، اور آپ نے اعادے کا حکم نہیں دیا. الا من سہا، اس کو جو بھول گیا. مثلا ایک شخص کسی ہوٹل میں اترا، اس کو نہیں پتا تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس نے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ نماز پڑھ لی. اب جب نماز پڑھ کے دیکھا تو وہ میز پہ نشان لگا ہوا تھا، اب پریشانی میں پڑ گئے کہ نماز تو پتہ نہیں میری ہوئی کہ نہیں. تو ایسی صورت میں پھر نماز پڑھے یا کیا کرے؟ اب ٹائم اتنا تھوڑا ہے کہ اگر دوبارہ سے نماز پڑھے تو شاید شوہر ناراض ہو کے کمرے سے نکل جائے کہ تمہاری نماز ہی ختم نہیں ہوتی. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اب دیکھتے ہیں کیا حکم ملتا ہے. ومن لم ير الاعادۃ، اور جس نے نہ دیکھا اعادہ نہیں نماز لوٹانا. الا من سہا، اس کو جو بھول کے نماز غیر قبلہ کی طرف پڑھ لے. فصلی علی غیر القبلہ، کہ اس نے نماز پڑھی قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر کے. وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلام پھیر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فی رکعتی الظہر، ظہر کی دو رکعتیں پڑھ کے، یعنی چار کے بجائے دو پڑھ کے بھول کے سلام پھیر گئے. واقبل علی الناس بوجهه، اور لوگوں کی طرف اپنا منہ کر لیا تھا. ثم اتم ما بقیا، پھر آپ نے جو باقی دو بچ گئی تھی ان کو پڑھ لیا. یعنی پوری چار دوبارہ نہیں پڑھی، بلکہ بیچ میں بریک کے ساتھ بھولنے کی صورت میں. یہ نہیں کہ آپ کہیں اچھا وہ آج میری ہنڈیا رکھی ہوئی ہے تو میں فرض اس طرح پڑھ لیتی ہوں، دو پڑھ کے پھر ہنڈیا میں چمچ لگا کے دو اور پڑھ لیتی ہوں. یہ اس لیے نہیں ہے، یہ بھول چوک کا علاج بتایا جا رہا ہے. ہاں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کیا کیا کر سکتے ہیں. اب اس میں یہ جو پہلا حکم ہے نا کہ وہ جو بھول کے قبلہ دوسری طرف کر گیا تھا، اب وہ کیا کرے، تو امام ابو حنیفہ اور اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ نہیں لوٹائے گا، جو پڑھ لیا پڑھ لیا، اب بس ہو گیا. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ نہیں لوٹائے گا، دوبارہ پڑھے گا. اور امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اگر وقت ہو تو لوٹا دے، اگر وقت نہ ہو تو نہ لوٹائے. اب آپ کہیں گے ہم کس کی بات مانیں؟ آپ اس کی مانیں جس کو آپ مانتے ہیں. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن انس قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث. حضرت عمر اپنے اوپر خوش ہو کے کہتے ہیں کہ موافقت کی میرے رب نے میرے ساتھ تین باتوں میں، یعنی میری باتوں کو مان لیا، یعنی جو میں سوچتا تھا میرے رب نے وہی کر دیا. قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کیسا ہو. فنزلت، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ حضرت عمر کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. وآیت الحجاب، قلت یا رسول اللہ لو امرت نساءک ان یحتجبن، میں کہتا ہوتا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ حکم دیں اپنی عورتوں کو کہ حجاب کر لیں. فانہ یکلمہن، کیونکہ ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں، البر والفاجر، نیک بھی اور برے لوگ بھی، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان سے بات کر لیتے ہیں. فنزلت آیت الحجاب، تو حجاب کی آیت اتر آئی، اور اس میں کیا تھا؟ اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء الحجاب، بات کرنے سے نہیں روکا گیا کہ بات ہی نہ کرو، بلکہ کیا کہا کہ حجاب کے ورے بات کر لو. کیونکہ آج صبح مجھے ایک پرچہ ملا جس میں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے لوگوں میں عام کی گئی ہے، کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت میں نہیں ہے. لوگوں کا اپنا خیال ضرور ہے اور دعویٰ بھی ہے، اور عورت کو پیاسا مارنا چاہتے ہیں کہ مارو بھی اور آواز بھی نہ نکلے اس کی، گلا گھونٹ کے مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ گلے سے آواز نکلتی، اس لیے کہہ رہی ہوں. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ہی احادیث ایسی گزری ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھے کہ ان کا مقام نبی اور وہ سب تھا، باپ کا بھی اور کسی اور کا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت سودا سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی موجود ہیں، حضرت عائشہ موجود ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کندھا دے کے جا رہے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے سوال کر رہے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ایک نہیں بے شمار تواتر کے درجے پہ پہنچی ہوئی احادیث موجود ہیں کہ جس میں صحابہ کرام اور صحابیات کے درمیان بات چیت کے دلائل ملتے ہیں. میں نے وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں، مجھے وہ نام یاد نہیں رہا، کسی وقت میں نام بھی تلاش کر کے آپ کو بتاؤں گی، کہ میں نے عمر کا خطبہ سنا، ابو بکر کا سنا، لیکن عائشہ کے خطبے کی طرح کوئی خطبہ نہ تھا. تو وہ اگر آواز پردہ تھی تو وہ خطبہ کہاں سے سنا ہے ان کا، کہیں پڑھا رہی ہوں گی تو سنا ہوگا. تو یہ جو اس قسم کی ناروا سختیاں ہیں، یہ دین کے اوپر شدت کرنے والی بات ہے، جس کے ساتھ آپ شدت کریں گے تو آپ خود مغلوب ہو جائیں گے، دین مغلوب نہیں ہوگا. کیونکہ جس نے بھی دین میں شدت اختیار کی وہ کامیاب نہیں ہوتا، یعنی کامیابی سے مراد یہ نہیں کہ اس کو سر پہ جھنڈے نہیں لگتے، مراد یہ ہے کہ وہ دین پر زیادہ دیر عمل نہیں کر سکتا. دین وہ ہونا چاہیے جو قابل عمل ہو، اور وہی دین فطرت ہمارے لیے اتارا گیا ہے. خصوصاً ہمارے ہاں جو انڈیا پاکستان ہے اس میں اس قسم کے، اور یہ بھی ہندوؤں سے بہت ساری چیزیں آئیں کہ جس میں وہ شادی کے دن اپنے شوہر سے بھی پردہ کرتی ہیں جب تک وہ گھونگھٹ نہ اٹھا لے. اسی طرح جب بارات آتی ہے تو عورتوں سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، یعنی سسرالی عورتوں سے، اپنیوں سے نہیں. اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ملتی ہیں. تو یہ کہنا ایک بالکل بیکار سی بات ہے کہ عورت کی آواز پردہ ہے. ہاں گانے اور اس قسم کی بات کہ جس میں لوش لگاوٹ ہو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن آپ آگے بھی پڑھیں گے اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ یہ انٹریکشن عورت اور مرد کا حدود کے اندر اور ایک معتدل انداز میں یہ ہمیشہ قائم رہا ہے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو ایک حدیث یہاں آپ حضرت عائشہ سے نہ سن سکتے، ایک بھی. کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عائشہ سے صرف عورتوں نے سنا اور انہوں نے صرف عورتوں کو بتایا اور انہوں نے صرف عورتوں کو، کوئی ہے ایک سند جو صرف عورتوں پر مبنی ہو؟ گزری ہے ایک بھی سند؟ تو یہ تو نہیں کہ وہ چٹوں پر لکھ لکھ کے دیتے رہتے تھے. بہت ان نیچرل باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ جتنی بھی احادیث، آپ جا کے دوبارہ ذرا گھر میں جائزہ لے لیں کہ جو حضرت عائشہ سے روایت ہوئی وہ کس کس طریقے پر ہوئی. بعض اوقات حضرت عمرہ نے لی ہے، بعض اوقات آپ کے بھانجوں نے لی ہے، بعض اوقات ایسے صحابہ کرام نے لی ہے جو آپ کے رشتہ دار محرم نہیں تھے، انہوں نے آپ سے لی، آگے پھر مردوں نے لی، مردوں سے پھر کہیں کسی اور عورت نے لے لی. تو وہ علم حدیث کی جب وہ ساری روایت کا نظام ہم پڑھتے ہیں، وہ تاریخ پڑھتے ہیں، تو اس میں یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی. بہرحال یہ آیت جو ہے یہ اتری، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تو یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے فاسألوهن، ان سے پوچھو. تو کس طرح پوچھو؟ آواز کے بغیر کچھ پوچھا جا سکتا ہے؟ یعنی حجاب اپنی جگہ ایک چیز ہے، ایک کوٹ ہے، ایک آڈ ہے، جو کچھ بھی آپ کوئی بھی کوڈ اس کا بنائیں، لیکن فاسألوهن قرآن کہہ رہا ہے ان سے پوچھ سکتے ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آیت اتری، واجتمع نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغیرۃ علیہ. اور اسی طرح ایک بار ایسا ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ پر چڑھائی کی فی الغیرۃ علیہ، رشک کی وجہ سے. فقلت لہن، تو میں نے ان سے کہا، یہ وہی ہے جب آپ ناراض ہوئے تھے، یعنی سب نے آپ کو مل کے بڑا تنگ کر دیا تھا، ازواج مطہرات، آپ اس کو بہت چاہتے ہیں، آپ اس کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں، اس قسم کی باتیں جو بڑی نیچرل ہیں عورتوں کے درمیان ہو سکتی ہیں. کوئی بھی جو دو سوکن ہو وہ اپنے شوہر کو کس بات پہ تنگ کر سکتی ہیں؟ دنیا کے مال و متاع کے علاوہ اس بات پر. اور ایک بڑی نیچرل سی بات تھی، ظاہر ہے کہ عورتوں کے بھی اپنے جذبات تھے، اور پھر اگر شوہر نبی جیسا ہو کہ جو دنیا کے تمام انسانوں کا سردار ہے، تو اس پر وہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر کہ جب ان ازواج مطہرات نے بہت چڑھائی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستا دیا، تو میں نے کہا اسا ربہ ان طلق کننا ان یبدلہ ازواجا خیرا من کننا. کوئی دور نہیں کہ آپ کا رب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب عورتوں کو طلاق دیں تو آپ کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر دیں. فنزلت حاضر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی آیت اتار دی. اور ایک موقع پر جب حضرت عمر کسی موقع پہ آ کے تو اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، پھر حضرت عائشہ سے حضرت ام سلمہ کے پاس پہنچتے تو پھر ڈانٹتی ہیں وہ کہ عمر اب تم یہاں تک پہنچ گئے تو ہمارے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے، تمہیں کوئی حق نہیں. اور ام سلمہ ان کی رشتہ دار بھی تھی، یعنی رشتہ دار ایسے نہیں تھے کہ جس میں محرم بنتے ہوں وہ ان کے. تو اس سے آپ اندازہ لگیں کہ صحابہ کرام کا کتنا عمل دخل تھا آپ کے گھر کے اندر تک، اور یہ حجاب سے پہلے بھی تھا اور حجاب کے بعد بھی تھا. یعنی ایک نیچرل لائف ہے. ہم جب ان نیچرل حدود قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جس سے لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں، خوف زدہ ہونے لگتے ہیں کہ بھئی اس طریقے اور اس پیٹرن پر تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے. ہمیں جہاں حرام کو حلال کرنے کا اختیار نہیں، وہاں حلال کو بھی حرام کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو حلال چیزیں ان کو ہم اپنے طور پہ حرام بنا لیں. وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی ابن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انسا بهذا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس ان عبد الله بن دينار ان عبد الله ابن عمر قال بين الناس بقباء. اس دوران کہ ہم لوگ قباء میں تھے، فی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے وقت، اذ جاءهم آتن، جب ان کے پاس ایک آنے والا آیا، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليله قران، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن اترا ہے، وقد عمر، اور آپ کو حکم دیا گیا، یستقبل الکعبہ فاستقبلوها، کہ کعبہ کی طرف منہ کریں، تو ان سب نے کعبہ کی طرف منہ کر لیا. وکانت وجوههم الی الشام، حالانکہ ان کے چہرے شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے. فاستداروا الی الکعبہ، تو وہ سب گھوم گئے کعبہ کی طرف. اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ بیت المقدس مدینہ سے شمال کی طرف تھا جبکہ کعبہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا. تو نماز میں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جانے کے لیے کیا ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ پہ گھوم گئے لیکن باقی کو پوری طرح مڑنا پڑا. وہ کیسے؟ عورتیں مردوں کی جگہ پر آ گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ پہ، اس لیے سب کو گھومنا پڑا تھا. اگلی حدیث ہے، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ عن الحکم عن ابراہیم عن القمہ عن عبداللہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر خمسن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں پانچ رکعتیں پڑھ لی، بھول گئے. فقالوا ازید فی الصلاۃ، تو لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی نماز چار کی بجائے پانچ رکعتیں ہو گئی ہیں. قال وما ذاک، کہا یہ کیا بات ہوئی، کیا کہہ رہے ہو. قالوا صلیت خمسن، لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکعتیں پڑھی. فسنا رجلیہ وسجد سجدتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنے پاؤں پھیرے اور دو سجدے ادا کر لیے، یعنی سجدہ سہو ادا کر لیا. باب حق البزاق بالید من المسجد، مسجد میں تھوک کو کھرچ دینا بالید ہاتھ سے، من المسجد مسجد سے، یعنی اگر مسجد میں کوئی تھوک پھینک گیا ہو تو اس کو صاف کر دینا ضروری ہے. حدثنا قتیبة قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم دیکھا، فی القبلۃ، قبلے میں، قبلے کی طرف، یعنی نماز پڑھنے کے لیے تو قبلے کی طرف سامنے بلغم تھا، کسی نے پھینک دیا. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، تو بہت جاہل گنوار و جڈ قوم تھی، ان کے ہاں تو یہ چیزیں کوئی میٹر نہیں کرتی تھی، کوئی سولائزڈ قوم تھوڑی تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کتنا سولائزڈ کر دیا. فشک کا ذالک علیہ، آپ پر یہ بات بہت شاک گزری، حتی رؤی فی وجہہ، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پہ اس کی علامات دیکھی گئی. نسائی کی روایت میں کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. فقام، تو آپ کھڑے ہوئے. فحقہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے صاف کیا. فقال، پھر فرمایا، ان احدکم، بے شک تم میں سے ایک، اذا قام فی صلاتہ، جب اپنی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فانہ یناجی ربہ، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے. او ان ربہ بینہ وبین القبلۃ، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، یعنی سامنے ہوتا ہے اس کے. فلا یبزقن احدکم، تو تم میں سے کوئی مت تھوکے، قبل قبلتی ہی، اپنے قبلے کی طرف. ولیکن، لیکن، چونکہ انسان ہے، ایسی کوئی مشکل پڑ گئی، ایسی کھانسی آئی، کئی بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کرے، یعنی وہ نماز توڑ دے یا دوبارہ اندر ہی تھوک نکل لے، تو اس کی بجائے کیا حل بتایا گیا، ولیکن ان یساری ہی، اپنی بائیں طرف، اور بائیں طرف وہ کرے گا جو بالکل اینڈ میں کھڑا ہے، یہ نہیں کہ آپ کے بائیں طرف کوئی اور کھڑا اور آپ اس پہ تھوک دیں. او تحت قدمہ، یا اپنے پاؤں کے نیچے. ثم اخذ طرف رداءہ، پھر آپ نے طریقہ یہ بتایا کہ اپنی چادر کا کونا پکڑا. فبسک فیہ، یعنی اگر اور کچھ نہ ہو، کوئی رومال نہیں، کوئی چیز نہیں، انسان ہے اور جب ایسی کوئی کھانسی وغیرہ یا کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو بعض اوقات اتنی سڈن ہوتی ہے کہ انسان کے پاس اور کوئی سہولت نہیں، تو کیا کرے، اپنی چادر کے کنارے میں تھوک لے. پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک کونا لیا اور اس میں تھوک کے دکھایا. آپ کہیں گے کہ یہ بھی کیا آپ نے کیا، وہ اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ کرنا کیا ہے، یعنی پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ اس طرح، کیونکہ بہت سارے لوگ جب تک ان کو کوئی کام کر کے نہ دکھایا جائے ان کو سمجھ نہیں آتی. اب جیسے خوشبو، جب تک میں لا کے نہیں دکھاؤں گی ان کو سمجھ نہیں آنے کی، اس لیے کہ کسی نے خوشبو کبھی دیکھی ہی نہیں، پتا ہی نہیں کہ خوشبو کیا ہوتی ہے. دنیا بھر کے میک اپ کے نام ہے، مشرق مغرب کے پتا، لیکن اس معاملے میں بات واضح نہیں ہو رہی. تو اس لیے بعض لوگوں کو تھوک کے دکھانا پڑتا ہے کہ اس طرح. ثم رد بعضه على بعض، پھر اس کے بعض حصے کو بعض پر الٹ دیا. فقال او یفعل ذلك، یا اس طرح کر لے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ بساقا فی جدار القبلہ فحقہ ثم اقبل علی الناس وقال اذا کان احدکم یصلی فلا یبسق قبل وجہہ فان اللہ قبل وجہہ اذا صلى. یہ اوپر والی حدیث کی طرح ہی. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک ان ہشام ابن عروتا ان ابیہ ان عائشہ ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ فی جدار القبلۃ مخاطن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا. او بساقن، یا تھوک، او نخامتن، یا بلغم، سینے سے نکلا ہوا جو انسان منہ سے پھینکے وہ نخامہ ہے، اور مخات ہوتا ہے جو ناک سے نکلے، جسے تھوڑا سا فرق ہے. اور اتنے لفظ الگ الگ اس لیے کر کے دکھایا کہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے ایک کا حکم دوسرے سے مختلف ہے. باب حق المخاطب الحصى من المسجد، کنکری سے کھرچنا بلغم کا مسجد میں. وقال ابن عباس ان وطئت، اگر تو چلے، علی قذر، گندگی پر، رطب، گیلی، فغسل ہو، تو اس کو دھو لے. یعنی اگر تم کہیں پیدل جا رہے ہو، جرابے مثلا پہنی ہوئی، اور ایسی گندگی آ گئی ہے کہ جو بھیگی ہوئی ہے تو کیا کرو، اس جگہ کو دھو لو، تھوڑی بہت ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر اس پہ داغ پڑ گیا ہے جوتے جراب پہ تو اسے صاف کر لو. وہ ان کا نہ یابسن، اور اگر خشک ہے، مثلا کہیں کسی نے بلغم پھینکا ہو تو اور وہ سوکھ چکا تھا اور اس کے اوپر کسی کا پاؤں پڑ گیا اور وہ آگے چلا گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے، فلا، تو دھونا ضروری نہیں، یعنی اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف ایک ہلکا سا اثر آئے گا. لیکن اگر گیلا اس کو لگ گیا تو ایسی غلاظت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہے بلکہ مکروہ ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب ان حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ و ابا سعید حدثاه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامۃ فی جدار المسجد فتناول حصاۃ. ایک حدیث میں آتا نا ہاتھ سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگلی سے ہی خرچہ ہوگا، ہاتھ سے مراد خود کر لیا آپ نے، یعنی کسی کو کہنے کی بجائے آپ نے خود اس کو صاف کر دیا. اور یہاں دوسری روایت میں کیا تھا کہ آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس سے اس کو فحق کہا، خرچ دیا اس کو. فقال اذا تنخم احدکم، پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بلغم نکالے، فلا تنخمن قبل وجهی، تو اپنے سامنے نہ پھینکے، ولا ان یمینی، اور نہ دائیں طرف، ولیبسق ان یساری، اور چاہیے کہ بائیں طرف پھینک دے، اور تحت قدمہ الیسرا، یا اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تک. پاؤں کا ذکر اس لیے کہ پھر اپنی ہے نا، اگر زبان سے نکل آئی ہے تو پاؤں کے نیچے بھی کوئی حرج نہیں، تاکہ کوئی دوسرا نہ دیکھے اور کسی اور کو اس کی تکلیف نہ ہو. پھر ذہن میں یہ بات رہے آپ کے کہ مسجد میں پتھر تھے، کچی مٹی تھی، کچھ اور نہیں تھا، یہ نہیں کہ کارپٹ پہ تھوکنا شروع کر دے کوئی. آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اپنے ہی کپڑے کے کنارے میں کر لے تاکہ بعد میں جا کے دھو لے. یہ بھی تہذیب میں ہے کہ انسان اپنی نجاستیں دوسروں کے سامنے نہ رکھے تاکہ دوسروں کی طبیعت میں ملال نہ گزرے. باب لا یبسق ان یمینہ فی الصلاۃ، دائیں طرف نہ تھوکے. اور وہی حدیث ہے، صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا یحیی بن بکی قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ و ابا سعید اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامۃ فی حائط المسجد فتناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصاۃ فحطھا. یہاں پر حق کی بجائے حط لفظ آیا ہے. ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني قتاده قال سمعت انسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن احدكم بين يديه، نہ تھوکے تم میں سے کوئی ایک اپنے سامنے، ولا عن يمينه، اور نہ دائیں طرف، ولیکن ان یساری ہی، لیکن بائیں طرف، او تحت رجلی ہی، اپنے پاؤں کے نیچے. باب لیبسق ان یساری او تحت قدم اليسرا، ایک اور حدیث اسی میں الفاظ ملتے جلتے ہیں اس لیے صرف ریڈنگ. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا کان فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ فلا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ ولكن عن يساره او تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ابصر، دیکھا، نخامتا بلغم، في قبلة المسجد، مسجد کے قبلے کی جانب، فحقها بحصات، آپ نے کنکری سے کرش دیا. ثم نهى ان يبزق الرجل بين يديه او ان يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه، کہ زہری نے حمید سے اور انہوں نے ابو سعید خدری سے سنا ہے. آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ جب یہ حدیث پہلے گزر چکی تو کیوں ریڈنگ کرتی، تنگ ہو رہے ہوں گے. اس کی وجہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ان سے آپ کے کان تھوڑے سے تر ہو جایا کریں تاکہ آپ مانوس ہو سمجھنے لگے. اب دیکھیں کہ ایک بچہ جس کو کوئی زبان نہیں آتی، اگر ایک چائنیز کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو سن سن کے چائنیز بولنے لگتا ہے. تو بعض وقت سن سن کے بعد یہ اتنی دفعہ یہ باتیں ٹکرائیں گی نا کانوں سے کہ تنگ ہوتے ہوتے ایک دن منہ سے نکلنے لگیں گی آپ کے. یہ میری نیت ہوتی ہے. باب کفارت البزاق فی المسجد، کہ اگر کوئی مسجد میں تھوک پھینک دے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کرے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا قتادہ قال سمعت انس بن مالک قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتھا دفنھا، کہ تھوکنا مسجد میں ایک خطا ہے، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے. وکفارتھا، اس کا اب ازالہ کیسے کرے، دفنھا، اسے دفن کر دے. کتنا سمپل دین ہے کہ اس گندگی کو وہاں سے ہٹا دو، اسے چھپا دو، یہی اس گناہ کا ازالہ ہے. یعنی جو کیا ہے اسے مٹا دو، اور توبہ بھی تو یہی ہے نا. یہ نہیں کہ تھوک آئے اور باہر نکل کے استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے گناہ ہو گیا. اصل توبہ کیا ہے؟ کہ جو کیا ہے اس کو ختم کر دو. کہہ رہی ہے کہ چوری کیے ہوئے جوتے لوٹا دے. باب دفن النخامہ فی المسجد، باب بلغم کو مسجد میں دبا دینا. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام سمع ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم الى الصلاۃ فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملك. پہلے حدیث تو ایک جیسی، آخر میں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے دائیں طرف نہ تھوکے، فان عن يمينه ملكا، کہ دائیں طرف نماز میں ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے. وليبصق عن يساره، اور بائیں طرف تھوک دے. او تحت قدمي فيدفنها، یا اپنے پاؤں کے نیچے اور پھر اس کو دفن کر دے، یعنی اسے وہاں سے ہٹا دے. یہاں سے ایک نئی بات پتہ چلتی کہ نماز میں دائیں سائیڈ کی، ویسے بھی آپ کو پتہ صف کی بڑی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ قرآن ڈالنے لگے. ویسے بھی اسلام میں دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے یہ کام جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور صرف نجاستیں بائیں طرف، تو اس لیے دائیں طرف کا ذکر ہے یہاں. باب اذا بدرہ البزاق فلیأخذ بطرف الثوب، کہ اذا بدرہ یعنی جب جلدی کرے اس کو، البزاق تھوک یعنی زیادہ تھوک آ جائے کسی کو، یا غلبہ ہو جائے نماز میں اور نماز پوری نہ کر سکے، تو پھر اپنے چادر کے کونے میں کر لے. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ نخامۃ فی القبلۃ فحکھا بیدہ ورؤی منہ کراہیۃ، آپ کے چہرے پہ سخت ناپسندیدگی دیکھی گئی. او رؤی کراہیتہ لذالک، اس بات پر آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی دیکھی گئی. وشدتہ علی، یعنی معمولی ناپسندیدگی نہیں تھی، شدید ناپسندیدگی تھی. وقال ان احدکم اذا قام فی صلاته فانما یناجی ربه او ربه بینه وبین قبلته فلا یبزقن فی قبلته ولکن عن یساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فیه ورد بعده علی بعض قال او یفعل هکذا. باب عزت الامام الناس فی اتمام الصلاۃ وذکر القبلہ. عزت الامام، عزا یہ نصیحت کرنا، واز کرنا، امام کا الناس لوگوں کو، کس بات کے بارے میں؟ فی اتمام الصلاۃ، کے نماز اچھی طرح پوری کریں. وذکر القبلہ، اور قبلے کا بیان. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی هاہنا، کیا تم دیکھتے ہو یا سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہاں ہے، اس طرف ہے، یعنی سامنے ہی ہے، یعنی میں صرف سامنے دیکھتا ہوں. فواللہ، پس قسم اللہ کی، ما یخفا علی خشوعکم، نہیں چھپا رہتا مجھ سے تمہارا خشوع، ولا رکوعکم، اور نہ تمہارا رکوع. انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب اس پر علماء نے بہت بحثیں کی کہ آپ کا دیکھنے کا مطلب کیا تھا، اور وہ میں آرا ابھی آپ کو بتاتی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کسی ایسے گروہ میں نماز پڑھ رہے ہوں جہاں سب خشوع و خضوع کریں، تو آپ کے اندر خود بخود خشوع آنے لگتا ہے. آپ نبی نہ بھی ہوں، لیکن اگر نماز میں کوئی ہل جل رہا ہے، یعنی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ جس سے نماز کی صف ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو اس کے اثرات آپ تک بھی پہنچتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتیں اور آپ کی اوپر عنایات اور جو وحی کے ذریعے آپ کو جو کچھ ملا، اس کے ذریعے جو کچھ آپ دیکھتے تھے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اس نبوت کا خاصہ تھا. بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے دیکھنا عین الیقین کا دیکھنا ہی نہیں، اپنی آنکھ ہی سے دیکھنا ہے. اور اس میں ایک روایت میں انہوں نے بتائی، امام احمد بن حنبل کا قول، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان سوئی کے ناکے کی طرح دو آنکھیں تھیں، یعنی پچھلی طرف بھی. یہ قول ہے، بس قول ہے، سن لیں، جس سے آپ پچھلی طرف بھی دیکھ سکتے تھے. وہ مہر نبوت تھی نا، جیسے یعنی اس میں ایسی قوت بھی تھی کہ پچھلی طرف بھی آپ دیکھ لیتے تھے، جیسے ہم سامنے دیکھتے ہیں صرف. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ یہ آپ کا معجزہ تھا، کہ آپ اگر سامنے کھڑے ہوتے تو پیچھے کے لوگوں کو بھی محسوس کر سکتے تھے. اور یہ بھی کہ ایک اور خیال یہ بھی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے. اور اگر آپ پر وحی نہ بھی آئے تو بھی آپ اس طرح کی بہت سی چیزوں کو محسوس کر لیتے ہیں. اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تخیل کی قوت ہر انسان کو دی ہے، جو اس کو زیادہ استعمال کرے اس کی وہ زیادہ بہتر طور پہ کام کرنے لگتی ہے. کچھ قوتیں ایسی نا جو مادی ہیں، مثلا اللہ نے دونوں ہاتھ آپ کو دیے ہیں، جب آپ دائیں سے لکھنے لگتے ہیں تو آپ کا دایاں ہاتھ کتنا پریکٹس کر جاتا ہے، اور بائیں سے وہی چیز، حالانکہ ہاتھ آپ ہی کا ہے، دماغ آپ کا ہی ہے، ایک ہی جیسی انگلیاں، لیکن اس سے وہ کام نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ آپ نے اس کو استعمال کیا، اس کو نہیں کیا. اسی طرح جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دائیں سے لکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مسلز ان کے اسی طرح ٹرینڈ ہو گئے. اسی طرح جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ روحانی قوتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. جب انسان ان پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے, جو ٹیلی پیتھی اور اس قسم کی چیزیں وہ بھی اسی نوع سے تعلق رکھتی, جب ان قوتوں پر انسان کنسنٹریٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ غور و فکر کرتا ہے اور یقین کی قوت بڑھتی ہے, تو بہت سی ایسی چیزوں کے انکشافات انسان کو ہونے لگتے ہیں کہ جو بظاہر نظریں انسان کی نہیں دیکھ سکتی.